الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأعراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوما عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاني فقد دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. محترم حضرات و معزز خواتین, سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 تلاوت کی گئی ہے اور ایک قول مبارک جناب نبی کریم کا علیہ الصلاۃ والسلام جو بخاری شریف میں روایت کیا گیا نقل کیا گیا ہے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادوں پر کے موضوع پر گفتگو کریں گے. یہ موضوع بڑا حساس ہے اس اعتبار سے کہ ہر مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جذباتی لگاؤ, ایک محبت رکھتا ہے. البتہ یہ محبت اور عشق اور جذباتی لگاؤ اگر صحیح تصورات کے تحت نہ ہو, مس شدہ ہو, تو یہ محبت, یہ عشق اس کو بدعت کی طرف لے جاتا ہے. اور بدعت ایک ایسا گناہ ہے, ایک ایسی کوتاہی, ایسا گناہ ہے جس کو شیطان نے اس لیے ایجاد کیا کہ جب انسان کوئی برائی کا عمل کرتا ہے تو اگر وہ اس پہ توبہ کر لے تو یہ گویا اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا. گناہ کر کے توبہ کرنا اس کو اللہ کے قریب کر دیتا. لہذا شیطان نے انسان کو ایک ایسی پٹی پڑھائی کہ وہ گناہ بھی کرے اور اس کو نیکی سمجھ کے کرے تو گویا وہ بدعت ہوئی, اور نیکی سمجھ کے کرے گا تو توبہ کا کوئی تصور ہی نہیں. لہذا انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیاد کیا ہے اور سنت کی کیا اہمیت ہے. لیکن کچھ اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مقامی ہوتے ہیں, جن کو سنت یا حدیث کا درجہ دیا جاتا ہے, اس کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں, لیکن در حقیقت وہ سنت یا حدیث یا تعامل صحابہ سے ثابت نہیں ہوتا. انہی میں سے ایک یہ 12 ربیع اول کے دن خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا, اس کو سیلیبریٹ کرنا, اس کے لیے اور جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے, یہ کسی بھی مستند حدیث سے, کسی سنت سے, کسی تعامل صحابہ سے ثابت نہیں. لہذا الحمدللہ علماء اس پر لکھتے رہے, موجود بھی ہیں, تقاریر بھی موجود ہیں کہ یہ پیور بدعت ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر منائی جا رہی ہے. یہ دلچسپ بات ہے, آپ کی پیدائش کا دن منانا, سیلیبریٹ کرنا, یہ ایک ایسی بدعت ہے کہ جو مسلمان بہت محبت سے, عشق و محبت کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن بڑی دلچسپ بات یہاں نوٹ کیجئے گا کہ ایک گناہ جو سب کے نزدیک گناہ ہو, جب انسان اس کو کرتا ہے تو اندر سے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ غلط کام ہو رہا ہے, اور اس کے لیے گلٹی فیننس اس کو توبہ کی طرف لے کے جاتی ہے. کہیں نہ کہیں, کبھی نہ کبھی توبہ کا تصور اس میں موجود ہوتا ہے, اور بالآخر وہ اپنی اس خطا پر, گناہ پر, کوتاہی پر معافی مانگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. جب وہ معافی مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف یہ اس کو معاف کر دیتا ہے, بلکہ معافی مانگنے کے نتیجے میں اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. یہ بھی بڑا عجیب معاملہ رہا کہ انسان سے جب غلطی ہوئی, کوتاہی ہوئی, خطا ہوئی, اس نے معافی مانگی, رویا, گڑگڑایا, اللہ پاک نے نہ صرف یہ کہ گناہ معاف کیے بلکہ درجات بھی بلند فرما دی. اب یہ مسئلہ شیطان کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا, یہ ہے کہ انسان سے بڑی مشکل سے کوتاہی یا گناہ یا بلنڈر کرواتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا, درجات بلند ہو جاتے ہیں. لہذا اس نے ایک زبردست گیم کھیلا, پٹی پڑھائی کہ اس کو کوئی ایسا کام کرواؤ, ایسا گناہ کا کام کرواؤ کہ جس کو وہ گناہ سمجھے ہی نہ,
اور جب آپ کسی چیز کو گناہ سمجھیں گے نہیں تو ظاہری بات ہے اس کے لیے توبہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو بدعت ایسی خبیث چیز ہے, یوں کہہ لیجئے ایسا خبیث عمل ہے کہ انسان اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہو اور اس عمل پر, اس گناہ کے عمل پر اس کو توبہ کی بھی توفیق نہ ملے. یہ ہے جو خطرے کی بات ہے, سینسیٹو ایشو ہے. اب آئیے جس مسئلے کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں, وہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آپ سے عشق. اللہ کا شکر ہے وہ مسلمان جو دنیا میں کہیں پر بھی ہو, کسی بھی مسلک کا ہو, کسی بھی سکول آف تھاٹ کا ہو, کسی بھی رنگ کا ہو, نسل کا ہو, قوم کا ہو, قبیلے کا ہو, علاقے کا ہو, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک والہانہ محبت کرتا ہے. یہ ایک بہت ہی پازیٹو, ایک بہت ہی مثبت ایک پہلو ہے مسلمان امت کا. اس پر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض بے عمل مسلمان بھی ہوں گے, وہ نماز نہ پڑھتے ہوں یا اور دیگر جو ارکان اسلام ادا نہ کرتے ہوں, لیکن ایک دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عشق کا ایک زبردست جذبہ الحمدللہ موجود ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, اپنا پیسہ, اپنی صلاحیتیں, اپنی اولاد, جو محبوب ترین چیزیں ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. لہذا اس مثبت اور مبارک جذبے کو سمجھتے ہوئے ہمیں قرآن حکیم سے وہ باتیں بھی سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت, عشق, اس کے اصل تقاضے کیا ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو صحابہ نے نہیں کیے, جو عشق و محبت کے اصل تقاضے ہی نہیں, اور جو کرنے کے اصل کام ہیں ہم وہ نہ کریں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم محنت بھی کریں لیکن حاصل ہمارا بجائے اس کے کہ فائدہ حاصل ہونے کے نقصان ہو رہا ہو. لہذا اس حوالے سے یہ موضوع کیونکہ بڑا حساس ہے, بڑا اہم ہے, تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق کن 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 بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے. اگر ہمارا ان سے تعلق استوار ہو گیا, تعلق قائم ہو گیا جیسے کہ ہونا چاہیے قرآن و حدیث کے مطابق, تو رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے انشاءاللہ کامیابی کا ذریعہ ہے. ان کی اتباع, ان کی اطاعت ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ان کی اتباع, ان کی اطاعت اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ان کی اتباع, ان کی اطاعت اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کا ذریعہ ہے. ان کی اتباع, ان کی اطاعت اللہ سبحانہ و تعالی سے کی عبادت صحیح معنوں میں کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو سکھایا. لہذا اس حوالے سے یہ جو آیت کریمہ ہے یہ قرآن حکیم کی انتہائی اہم آیت, آیت نمبر 157 سورۃ الاعراف. میری گزارش ہوگی آپ تمام حضرات و خواتین سے کہ اس آیت کریمہ کا مطالعہ ضرور کیجئے گا. آج میں گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ظاہری بات ہے وقت محدود ہوتا ہے ہمارے پاس. اس موضوع پر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے. آپ کا ایک کتابچہ بھی ہے اس موضوع پر, خطاب بھی موجود ہے. تو اگر آپ یہاں سے جاتے ہوئے وہ کتابچہ اور خطاب حاصل کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے تعلق کی جو بنیاد قرآن فراہم کرتا ہے اس کا مزید مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا ایک بڑا گہرا تعلق جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے مشن سے ہو سکے گا. بڑا خوبصورت جملہ ہے, پورا شعر مجھے یاد نہیں ہے لیکن جو حصہ اس سے متعلق ہے میری گفتگو سے وہ مجھے بچپن سے یاد ہے کہ رہے سلامت بس ان سے نسبت, میرا تو ایک آسرا یہی ہے, اگر ان سے نسبت, ان سے تعلق قائم ہو گیا تو یہی آسرا ہے در حقیقت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو یہ کامیابی عطا کرنے کی, حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 جو ہے یہ طویل آیت ہے قرآن حکیم کی, اس کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلے حصے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئیاں, آپ سے متعلق وہ پیشن گوئیاں جو تورات اور انجیل میں موجود تھی, یہ اس کا تذکرہ کر رہی ہے. اور اس حوالے سے الحمدللہ معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس آیت کریمہ کی تشریح میں وہ ساری احادیث بھی جمع کی ہیں کہ تورات اور انجیل میں کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود تھیں. اور جب آپ تشریف لائے تو یہ یہود اور نصارہ بنو اسرائیل اور کرسچن جو تھے, ان میں دوسرا ورژن جو ہے خاص طور پر کرسچینٹی کا, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منتظر تھے. اور قرآن حکیم کی گواہی ہے کہ یہودی علماء اور خاص طور پر راہب جو آئے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. کیسے پہچانتے تھے؟ یعرفونہ کما یعرفونہ ابناءہم, وہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اب ظاہر بات ہے اتنی واضح آیت ہے قرآن حکیم کی ایک سے زیادہ مقامات پر. تو بہرحال انہوں نے احادیث جمع کی ہیں کہ ان کے علماء, ان کے مشائخ, ان کے خاص طور پر جو صوفی تھے, ان کے اور جو بھی کرتا دھرتا لوگ تھے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے بلکہ منتظر تھے. لہذا آیت کریمہ کا پہلا حصہ اسی سے متعلق ہے. پھر دوسرے حصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پانچ کاموں کا تذکرہ کیا گیا ہے. جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ یہ پانچ کام کریں گے جس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ. اور تیسرے اور آخری حصے میں جو میری گفتگو سے متعلق ہے آج, اگر وقت ہوا تو اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مسلمان کا تعلق کن بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے اس کا تذکرہ کر رہی ہے. لہذا آئیے آغاز کرتے ہیں. اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک ہمارے اس وقت میں برکت عطا فرمائے. امید یہی ہے کہ دو حصوں میں انشاءاللہ ہمارا یہ درس مکمل ہوگا, کیونکہ اسی سے متعلق آیت نمبر 158 بھی ہے, اگلی آیت بھی اسی سے متعلق ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی, وہ لوگ جو اتباع کریں گے, پیروی کریں گے رسول نبی امی کی علیہ الصلاۃ والسلام. پہلے ہی نقطہ بالکل واضح ہے کہ یہ خاص مقام ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین صفات بیان ہو رہی ہیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی, آپ رسول بھی ہیں اور امی رسول امی نبی بھی ہیں. اب یہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے اس کی انشاءاللہ وضاحت ہوگی بعد میں. تو بہرحال تین صفات ایک ساتھ, الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا, یہ رسول نبی امی وہ ہیں جن کو وہ پائیں گے اپنے پاس لکھا ہوا, مکتوبا ریٹن فارم میں موجود ہوگا, وہ یا تورات اور انجیل میں ان کی پیشنگوئیاں موجود ہیں. اندہم فی التورات والانجیل, جیسے میں نے عرض کیا مفتی صاحب کی اگر معرف الحدیث پڑھ لی جائے تو اس میں بہت ساری احادیث اور واقعات تنقل کیے گئے ہیں کہ کیسے علماء یہود منتظر تھے اور کیسے تورات میں اور انجیل میں یہ ساری باتیں موجود ہیں ریفرنس کے ساتھ. اسی طرح تفہیم القرآن میں بھی آپ کو ان چیزوں کا تذکرہ ملے گا, خاص طور پر چیپٹر وائز انجیل میں کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا, نام کہاں کہاں کس کس فارم میں آیا ہے, آپ کی کون کون سی صفات کا تذکرہ کیا گیا. اس پہ بھی ابو العدہ مودودی رحمت اللہ علیہ نے بہت کام کیا ہے, اس کو مزید دیکھا جا سکتا. فرمایا جب وہ تشریف لائیں گے تو پانچ کام کرنے کے کون سے ہیں. نمبر ایک, یأمرہم بالمعروف, جب رسول نبی امی تشریف لائیں گے تو پہلا کام کریں گے کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے, بھلائی کا حکم دیں گے. نمبر دو, وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور وہ برائی سے روکیں گے. نمبر تین, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, اور وہ ان کے لیے تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے. نمبر چار, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور تمام خبیث نجس اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دے دیں گے ہمیشہ کے لیے. اور نمبر پانچ, وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور دور فرما دیں گے انسانیت سے ہر طرح کے طوق اور بوجھ, بدعت کے, غلط رسومات کے, غلط عقائد کے, جو رسومات اور عقائد کے تحت جو بوجھ ہوتے ہیں انسانیت پر, اس پہ ہمیشہ کے لیے اس کو دور فرما دیں گے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور دور فرما دیں گے ان سے ہر طرح کے بوجھ اور توق کو جو ان پر لاد دیے گئے تھے. یہ دوسرا حصہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ کے پانچ کاموں کا تذکرہ, نیکی کا حکم دیں گے, برائی سے روکیں گے, پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے, نجس اور ناپاک اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیں گے, اور انسانیت سے ہر طرح کے توق اور بوجھ, بدعات اور غلط رسومات کے دور کر دیں گے ہمیشہ کے لیے. اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ یہ پانچ کام اللہ کے نبی نے کس طرح کیے اور کیسے آپ یہ کام کر کے انسانیت کے لیے رحمت للعالمین قرار پائے. آخری حصے میں آپ سے متعلق چار تعلق کی بنیادیں ہیں جو کہ بیان کی گئیں. فرمایا فالذین آمنوا بھی, پس وہ لوگ کے جو ان پر ایمان لائے. پہلے تو دعا کر لیں اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, یہ سب سے پہلا تعلق ہے ایک مسلمان کا اللہ کے نبی سے علیہ الصلوۃ والسلام. فالذین آمنوا بھی, پس وہ لوگ کے جو ان پر ایمان لائے. نمبر دو وعزروہ, اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی توقیر کی, تعظیم کی, ان کا احترام کیا. نمبر تین ونصروہ, اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی نصرت کی, ان کی حمایت کی, ان کے مشن میں ان کے ممد و معاون بنے. ان کی نصرت اور حمایت کی اس کام کے لیے جو مشن تھا جناب نبی کریم کا علیہ الصلاۃ والسلام جو قیامت تک جاری رہے گا. یہ سلسلہ دعوت و تبلیغ اور اقامت دین کا یہ تو کار رسالت قیامت تک جاری رہے گا. لہذا ونصروہ, اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی نصرت اور حمایت اور تائید کی ان کے اس مشن میں. اور نمبر چار وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی, پیروی کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا. یہاں ظاہر بات ہے اس نور سے کیا مراد ہے, یہ نور ایمان, نور ہدایت, یہ قرآن حکیم ہے جس کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی اس نور کی جو محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نازل ہوا. اولئک هم المفلحون, یہی ہیں وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں, کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کی آزمائشی زندگی میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور کامیابی کی چار شرائط, چار سوالات, چار کوشچنز ہیں جو کہ یہاں پر بیان کر دیے گئے. فالذین آمنوا به, پس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے, ان کی توقیر و تعظیم اور احترام کیا, اور جنہوں نے ان کی نصرت اور حمایت اور تائید کی, اور جنہوں نے اتباع کی, پیروی کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا, وہی کامیاب ہونے والے. آپ نے محسوس کیا ترجمے ہی طویل آیت ہے, لیکن اس طویل آیت کی ابتدا اور اختتام کس چیز پر ہوا, یہ کوشچن کرنا بہرحال میری مجبوری ہے. میں ایک کالج میں پڑھاتا ہوں, کالج ٹیچنگ میں خاص طور پر اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں, تو آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں, امید ہے کہ کوئی جواب بھی دے گا. آغاز آیت مبارکہ کا اور اختتام ایک ہی چیز پر ہوا, وہ کیا ہے؟ اتباع. فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی, شروع میں اتباع رسول نبی امی کا تذکرہ آیا, اور آخر میں وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور جن لوگوں نے اتباع کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا, یعنی قرآن حکیم. تو دونوں مقامات پر ابتدا اور آخر میں اتباع کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. یہ بھی انشاءاللہ ہماری گفتگو میں آئے گا کہ اتباع سے کیا مراد ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے خاص طور پر کیا فائدہ ہوگا, اور قرآن حکیم کی اتباع سے کیا مراد ہے. تو یہ انشاءاللہ لیکچر سیریز ہے, تین یا چار ہو سکتا ہے, پوری ربیع الاول کے مہینے میں یہ سلسلہ جاری رہے. تو بہرحال یہ اوپننگ ہے آیت مبارکہ, آیت نمبر 157 سورۃ الاعراف. اب آئیے سب سے پہلی بات جیسے کہ ترجمے میں آئی, اس کو ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں. فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی, وہ لوگ کے جو اتباع کریں گے جناب نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام. اتباع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اتبع یتبعو اتبان کہتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنا, ٹو فالو تھنگ, ٹو فالو دا ورڈس, ٹو فالو دا تھاٹس, خیالات کے پیچھے چلنا. کسی شخصیت کو آئیڈیل بنا کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے کو اتباع کہتے ہیں, کسی کو محبت کے ساتھ اس کی اطاعت کرنے کو اتباع کہتے ہیں. شدید محبت, محبت کے ساتھ کسی کی اتباع کرنا یہ اتباع کہلاتی ہے. لہذا یہاں پہلی بات جو بیان کی گئی کہ وہ لوگ کے جو اتباع کریں گے جناب نبی کریم کی علیہ الصلاۃ والسلام. لہذا اس حوالے سے پہلی بات سمجھیے کہ ہر انسان چاہے اس کا تعلق کسی بھی سکول آف تھاٹ سے ہو, ایون کسی بھی مذہب سے ہو، علاقے سے ہو، قوم سے ہو، قبیلے سے ہو، چاہے وہ کسی خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو. یہ ذرا حساس بات عرض کر رہا ہوں. ایک ایسا شخص جس کے سامنے کبھی کسی خدا کا تصور آیا ہی نہیں، کسی پیغمبر کی دعوت نہیں آئی، کسی آخرت کا تصور نہیں آیا، لیکن اپنے سامنے وہ کسی نہ کسی کو آئیڈیل بناتا. آئیڈیل، آئیڈیلزم، یہ انسان کی فطرت میں ہے، یہ بلٹ ان ہے. گویا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی شخص کا کوئی آئیڈیل ہو ہی نہ، کوئی نہیں سکتا، پوسیبل نہیں. چھوٹے بچپنے سے لے کر آپ ذرا غور کیجئے، اسٹڈی کیجئے، کیس اسٹڈی جس کو کہتے ہیں، کسی اچھے یا برے آدمی کے بارے میں اسٹڈی جب کیا جاتا ہے تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا آئیڈیل کون ہے، اس نے کس کو اپنا آئیڈیل بنایا. آئیڈیل اگر کوئی بہترین شخصیت ہے، بہترین نظریہ ہے، بہترین تھاٹس ہیں، تو اس کا کردار بھی بہت اونچا اور عرفہ ہوگا. اور آئیڈیل خدا نہ خواستہ کوئی دنیا دار، کوئی بل گیٹس قسم کا آدمی ہے، مال کمانے والا، تو ظاہری بات ہے دنیا پرستی پھر اس کا آئیڈیل ہو گئی، اور وہ آئیڈیلزم میں، اپنے آئیڈیل کی تلاش میں دنیا کے لیے، دنیا کمانے کے لیے سارے خبیث کام بھی کرے گا، جو چاہیے تو کرنا یا نہیں کرنا اس سے اس کی کوئی فرق نہیں پڑتا. حلال اور حرام کی تمیز ختم کرے گا، کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام، ہٹے ہائے ہوتی رہے رام لال، بس رام لال تصور بناؤ اور یہ حلال حرام کا تصور ہی ختم. تو بہرحال پہلا نقطہ آئیڈیلزم کے حوالے سے، ہر انسان کی ضرورت ہے کسی نہ کسی شخص کو، کسی نظریے کو آئیڈیل بنانا. عام طور پر لوگ جو اس بات کو نہیں سمجھ پاتے، وہ اپنا آئیڈیل تو بنا ہی لیتے ہیں، پیرنٹس کو بنا لیتے ہیں، والد کو، والدہ کو، اساتذہ کو، کوئی دوست، یہ بچپن سے ہی ان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے. میچ کھیلنے والے، کرکٹ کھیلنے والے، وہ جو چل رہا ہوتا زیادہ اس کو فیمس آ جاتا ہے، وہی ان کا آئیڈیل ہو جاتا ہے، فاسٹ بولر ہو یا کرکٹر ہو. فلمیں دیکھنے والے کسی فلم اسٹار کو، کسی ہیروئن کو یا ہیرو کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، اسی طرح کا لباس پہننا، اسی طرح کی گفتگو کرنا، وہی چیزیں استعمال کرنا کہ جو وہ کرتا ہے، ویسے ہی برانڈ سگریٹ کا ہوگا، موبائل وہی پہنیں گے، لباس ویسا ہی ہوگا. یہ سارا آئیڈیلزم کے آؤٹ کمز ہیں جو کہ ایک پرسنالٹی میں آپ کو نظر آ سکتے ہیں. ایک مسلمان کے لیے سب سے بہترین شخصیت کس کی ہے؟ اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. اس میں دو رائے اس لیے نہیں ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بہترین شخصیت ہے جناب نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کے صحابہ، آپ کے تربیت یافتہ صحابہ اور صحابیات. خواتین کے لیے صحابیات کا تذکرہ کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو سب سے اونچا درجہ دیا گیا. یا نساء نبی لستنک احد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، تمہارا درجہ امت میں ماں کا درجہ ہے، اور خواتین کے لیے تمہیں آئیڈیل بننا ہے. تو سب سے پہلی چیز اتباع کہتے ہیں، کسی کو اپنا آئیڈیل بنا کر اس سے محبت کرتے ہوئے، عشق کرتے ہوئے، اس کا کہنا ماننا، اس کی اطاعت کرنا، یہ اتباع. اور یہاں فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کریں گے رسول نبی امی کا علیہ الصلاۃ والسلام. اب آئیے ذرا آخری بات سے، تین چار منٹ رہ گئے ہیں، وقت محدود ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ محدود وقت میں بہت زیادہ تفصیلی بات نہیں ہو سکتی، یہ سلسلہ چلے گا. سورۃ الاعراف، سورۃ آل عمران، آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب بننے کا ذریعہ قرار دیا. اللہ پاک فرماتا ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، فتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ. بہت ہی پیارا جملہ ہے قرآن حکیم کا، خوبصورت ترین جملہ اس کو کہا جا سکتا ہے. تم اگر میری پیروی کرو گے یحببکم اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. صرف محبوب الہی نہیں بنو گے، سارے گناہوں کی معافی کا اعلان، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ پاک تو ہے ہی بخشنے والا مہربان. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اتباع رسول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے ذرا بات ختم ہو رہی ہے، یہاں ختم کرتے ہیں. اتباع کے ڈفرنٹ ورژنز ہیں، کانسیپٹس ہیں، تصورات ہیں. پیغمبر کی اتباع یہ بھی ہے کہ ہم مسواک کریں، بالکل اتباع ہے، اس میں کیا شک. دانت صاف کرنا ہم سب کی ضرورت ہے میڈیکلی بھی، لیکن ایک شخص مسواک جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے ویسے ہی اگر مسواک کرے گا اس کو سنت کا ثواب بھی ملے گا. بے شمار احادیث مسواک کے استعمال پر، اس کے فضائل پر آپ سنا دیجئے، ساری کی ساری اس کو ملیں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوتے کیسے تھے؟ اگر ویسے ہی سوئیں گے تو آج میڈیکلی وہ چیزیں ساری پروو ہو رہی ہیں الحمدللہ کہ ایسے ہی سونا چاہیے. اللہ کے نبی جیسے سوتے تھے یہی طریقہ ہے صحیح طریقے سے سونے کا میڈیکلی بھی. لیکن ہم اس لیے سو رہے ہیں کہ پیغمبر ایسے سوتے تھے، پیغمبر کا لباس ایسا تھا، پیغمبر یہ غذا استعمال کرتے تھے. اور یہ بات میں آپ سے شیئر ہی کر رہا ہوں، مجھے کسی نے بھیجا یہ تلبینہ کر کے کوئی غذا ہے جس میں جو ہوتی ہے، کھجور ہوتے ہیں اور دودھ ہوتی ہے. مجھے کسی صاحب نے شیئر کیا تھا واٹس ایپ پہ کہ پیارے نبی کی سنت ہے، اور پیارے نبی کو محسوس ہوا کہ کچھ ویکنیس محسوس ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو تلقین کی کہ اللہ پاک فرماتا ہے آپ یہ استعمال کیا کریں. تو پیارے نبی نے استعمال کیا، آپ کو جو ویکنیس تھی وہ دور ہو گئی. تو الحمدللہ ایک تعلق پیدا ہو گیا اس غذا سے کہ پیغمبر نے استعمال کیا ہے، تو پھر تو لازمن اس میں شفا ہوگی، اور جبرائیل نے بتایا علیہ الصلوۃ والسلام تو شفا ہوگی. الحمدللہ پچھلے ایک مہینے سے میں استعمال کر رہا ہوں، مجھے تو بہت فائدہ ہوا. ایک تعلق بھی اللہ کے نبی سے الحمدللہ کہ آپ یہ استعمال کرتے تھے، لیکن محبت سے اگر وہ چیز کھائیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی شفا دے گا اللہ سبحانہ و تعالی. پیغمبر کی پسندیدہ چیز بھی ہمارے لیے شفا کا باعث ہے انشاءاللہ العزیز. میرے بھائیو یہ ساری اتباع کے پہلو ہیں، مسواک کرنا بھی، لباس ہے، غذا ہے، جیسے آپ سوتے تھے یہ بھی اتباع ویسے ہی ہونی چاہیے. لیکن ذرا غور کیجئے گا، یہ میری انشاءاللہ آئندہ گفتگو کا موضوع ہوگا. پیغمبر کی زندگی اس کام میں لگی، پیغمبر جس مشن کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اپنے دندان مبارک شہید کروائے، 259 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جنہوں نے اپنی جانیں اس عظیم تر مشن کے لیے قربان کی، آج اتباع کا وہ تصور ہمارے ذہنوں سے نکل ہی گیا. صرف میٹھا کھانا، حلوہ کھانا، کیک کھانا، اتنے من کا کیک کاٹ کے اس کو تبرکن تقسیم کرنا، یہ ہے آج اتباع کا یوں کہہ لیجیے ہندی ورژن جو آج ہمارے معاشرے میں ہے. سونے کی تلوار سے اتنے من کیک کاٹ کر تقسیم کیا جا رہا ہے. پیغمبر کی پیدائش پر یہ سیلیبریشن ہو رہی ہے، یہ ہے اتباع کا مس شدہ بلکہ بدعت پر مبنی ایک تصور. پیغمبر جس کام کے لیے دنیا میں تشریف لائے وہ کام ابھی باقی ہے، اس کی تکمیل ابھی باقی ہے. وقت فرصتیں کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے پوری دنیا پر. رحمت للعالمین کا لائے ہوا دین انشاءاللہ قائم ہو کے رہے گا. میرے بھائی انشاءاللہ کہنا تو آسان ہے، میں بھی کہہ دیتا ہوں، اللہ چاہے گا تو ضرور ہو جائے گا. لیکن یہ متبعین رسول، کیا ان کے کرنے کے کام یہ ہیں کہ وہ 12 ربیع اول کے دن ان کی سالگرہ منائیں، کیک کاٹیں، جشن منائیں، ناچ گائیں، لڈیاں ڈالیں، روڈوں کو بند کر دیں لوگوں کے لیے، اسی طرح چراغا کریں؟ یہ سارے کام اسلام سے کہیں سے بھی ثابت نہیں، پیغمبر کی سنت سے ثابت نہیں. کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ایک عادلانہ نظام کے قیام کے لیے مبعوث کیے گئے، اور پوری 23 برس کی زندگی، نبوی زندگی جناب نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام پوری کی پوری اس دین کی تبلیغ، اس کی تشہیر، اس کی اقامت میں لگی. اور انشاءاللہ یہ اقامت دین صرف عرب کے لیے نہیں تھا، رحمت للعرب نہیں فرمایا، رحمت للعالمین ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا آپ کا لائے ہوا دین پوری دنیا میں قائم ہوگا انشاءاللہ. اتباع رسول کا اصل ہدف یہ ہے کہ دعوت کا کام کیا جائے، لوگوں کو قرآن حکیم کی طرف بلایا جائے، اور اس قرآن کے نظام کے مطابق اقامت دین کی جد و جہد کرنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اصل ہدف ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات.